پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں خالد حمید۔ پاکستان کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا میں بدھ کو ایک بم حملے میں 6 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز کا قافلہ ہنگو سے مناتو جا رہا تھا کہ وارمگئی کے علاقے میں سڑک پر نصب بم سے اسے نشانہ بنایا گیا۔ اس دھماکے میں 4 ایف سی اہلکار موقع پر ہی ہلاک، جبکہ 2 زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہسپتال میں دم توڑ گئے۔ اس واقعے کی ذمہ داری تاحال کسی نے قبول نہیں کی ہے، تاہم ماضی میں شدت پسند سیکیورٹی فورسز کے قافلوں اور تنصیبات کو نشانہ بناتے رہے ہیں۔ پاکستان میں حکومت اور طالبان کی نامزد کردہ مذاکراتی کمیٹیوں کا ایک اجلاس بدھ کو ہوا، جس میں کہا گیا ہے کہ بات چیت کا عمل فیصلہ سازی کے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ حکومت کے تشکیل کردہ 4 رکنی کمیٹی نے پشاور کے قریب اکوڑا خٹک میں طالبان کی نامزد کمیٹی کے سربراہ مولانا سمیع الحق کی رہائش گاہ پر مذاکراتی اجلاس میں شرکت کی۔ بھارت میں الیکشن کمیشن نے لوک سبھا کے انتخابات کے لیے تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ پارلیمانی انتخابات کا یہ عمل 9 مرحلوں پر مشتمل ہوگا، جو 7 اپریل سے شروع ہو کر 12 مئی کو مکمل ہوگا۔ بھارتی پارلیمان کی 543 نشستوں میں سے حکومت سازی کے لیے 272 اراکین کی حمایت ضروری ہے۔ توقع ہے کہ نتائج کا اعلان 16 مئی کو کیا جائے گا۔ چین نے الزام لگایا ہے کہ ہفتے کے روز چاقوؤں سے حملہ کرنے والوں کا تعلق شمال مغربی علاقے سنکیانگ سے ہے۔ نقاب پوش مسلح افراد نے کنمنگ شہر کے ٹرین اسٹیشن پر حملہ کر کے 29 افراد کو ہلاک اور 140 کو زخمی کر دیا تھا۔ چین کے سرکاری خبرساں ادارے کا کہنا ہے کہ حملہ آور ایک مقدس جنگ جاری رکھنے کے لیے ملک چھوڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سنکیانگ میں مسلمان یوغور آباد ہیں، جو ظلم و ستم کی شکایت کرتے ہیں، لیکن یہ جگہ کنمنگ شہر سے 1500 کلومیٹر دور ہے جہاں یہ حملہ ہوا تھا۔ چین نے علاقائی ممالک کے خدشات کے باوجود اپنے دفاعی اخراجات میں مزید اضافے کا اعلان کر دیا ہے۔ خطے کے ممالک چین کے بڑھتے ہوئے فوجی اثر و رسوخ پر تحفظات اور خدشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ بدھ کو بیجنگ کا کہنا تھا کہ وہ اس سال کے لیے اپنے دفاعی بجٹ میں 12.2% اضافہ کرے گا، جس سے مزید ہائی ٹیک ہتھیاروں کی تیاری اور مسلح افواج کو جدید خطوط پر تربیت میں مدد دی جائے گی۔ اسرائیلی فوج نے بتایا ہے کہ اس نے بدھ کے روز بحیرہ احمر میں ایک جہاز کو قبضے میں لے لیا ہے، جو غزہ کی پٹی کے فلسطینی عسکریت پسندوں کے لیے جدید ترین ایرانی راکٹ لے کر جا رہا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ پاناما کے جھنڈے والا مال بردار جہاز بین الاقوامی سمندر کے سوڈان اور ایریٹریا کے ساحل پر بغیر کسی مزاحمت کے روانہ ہوا، اور چند روز میں یہ اسرائیلی بندرگاہ ایلات تک لایا جائے گا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان پیٹر لرنر نے کہا کہ اس جہاز میں شام میں تیار کیے گئے M302 راکٹ لدے ہوئے تھے۔ لبنانی ملیشیا گروپ حزب اللہ نے M302 میزائل سن 2006 میں اسرائیل کے خلاف استعمال کیے تھے۔ سعودی عرب، بحرین اور متحدہ عرب امارات نے اپنے سفیروں کو قطر سے واپس بلا لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قطر نے خلیج تعاون کونسل کے سیکیورٹی معاہدے پر عمل درآمد نہیں کیا۔ بدھ کے روز تینوں ملکوں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ قطر نے 3 ماہ پہلے اس معاہدے پر دستخط کیے تھے، لیکن اس پر ضروری اقدامات نہیں کیے۔ عراقی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ بغداد میں متعدد بم دھماکوں میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 39 زخمی ہو گئے ہیں۔ بدھ کے روز ہونے والے زیادہ تر یہ کار بم دھماکے تھے، جن میں کم از کم 3 افراد کرادہ ضلع میں ہلاک ہوئے، جو دارالحکومت کے وسط میں ہے۔ کسی نے فوری طور پر ان دھماکوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ مغربی ممالک یوکرین کے جزیرہ نما کرائمیا کے بحران کے پرامن حل کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، اور برطانیہ کے وزیر خارجہ ولیم ہیگ نے کہا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ تمام سفارتی مواقع استعمال کر رہے ہیں کہ روس اور یوکرینی عہدیداروں کے درمیان رابطہ قائم ہو۔ روس نے بدھ کے روز پیرس میں ہونے والے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ بوڈاپیسٹ معاہدہ نامی اس گروپ میں امریکہ، برطانیہ اور یوکرین کے وزرائے خارجہ شریک ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم اور پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس۔ اس پروگرام کی پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل اور انجینئر ویگنر رابرٹ۔ سامعین، آج کے راؤنڈ ٹیبل میں ہم یوکرین میں جاری بحران پر بات کریں گے اور جاننا چاہیں گے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کرائمیا میں روسی فوج تعینات کرنے کے پیچھے اصل سوچ کیا ہے، ان کا اگلا قدم اب کیا ہوگا، اس بحران سے نمٹنے کے لیے مغرب اور امریکہ کا کیا ممکنہ رد عمل ہو سکتا ہے، موجودہ حالات میں نیٹو کا کیا کردار ہونا چاہیے اور اس وقت وہ کیا کردار ادا کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کرائمیا میں روسی مداخلت کا موازنہ ہم 2008 میں جارجیا میں روسی مداخلت اور افغان اور عراق جنگ سے کر سکتے ہیں یا نہیں، اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اور اس پروگرام کے پہلے حصے میں ہمیں جوائن کریں گے ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک سرگرم کارکن اور معروف تجزیہ نگار ڈاکٹر طاہر روہیل، جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، اور ہالینڈ سے، معاف کیجیے گا، برسلز سے، جہاں پر اس وقت نیٹو اور روس کے درمیان یوکرین بحران پر بات چیت جاری ہے، وہیں سے خالد فاروقی صاحب تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے اور لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں گے۔ اس کے علاوہ لندن سے لیگل ایکسپرٹ اور تجزیہ نگار امجد ملک صاحب تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ایک اور امریکی تجزیہ کار ڈاکٹر طیب محمود صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ بھی اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-8908 777-8909 پہ کال کر کے آپ یوکرین کے بحران سے متعلق کوئی بھی سوال ہمارے مہمانوں سے کر سکتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے ڈاکٹر طاہر روہیل اور خالد فاروقی صاحب دونوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ اپنے مہمانوں کی جانب جائیں، ایک ساؤنڈ بائٹس ہم آپ کو کچھ ساؤنڈ بائٹس سنانا چاہیں گے۔ صدر پوٹن جو ہے، انہوں نے کرائمیا میں اپنی کارروائی کا دفاع کن الفاظ میں کیا ہے، آئیے سنتے ہیں۔
We are on the brink of the disaster. There was no any reason.
یوکرین کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں، روسی فیڈریشن کے یوکرین پر حملہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے مغربی حلیف اور عالمی برادری یوکرین کے اتحاد اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرے گی۔
سامین، یہ تھے یوکرین کے پرائم منسٹر، یوکرین کے وزیر اعظم، جو یوکرین کے موجودہ جو وہاں پہ صورتحال ہے، جو حالات ہے، وہ بتا رہے تھے۔ اب ہم آپ کو سناتے ہیں کہ صدر پوٹن، انہوں نے جو اقدامات اٹھائے ہیں یوکرین میں پرو رشین جو شہری ہیں ان کے تحفظ کے لیے، اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔
If we see that lawlessness starting in eastern regions too,
وہ کہہ رہے تھے کہ اگر اس قسم کی لاقانونیت ہم مشرق میں بھی دیکھیں گے، اور اگر لوگ ہم سے مدد کے لیے کہیں گے، اور ہمیں اس سے قبل عبوری صدر کی جانب سے باضابطہ طور پر مدد کی درخواست آ چکی ہے، تو ہم ہر طرح کے طریقہ کار کو استعمال میں لانے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔
جی، اور ایک اور پریس کانفرنس میں انہیں وہ اپنی فوجی کارروائی جو ہے ان کے امکانات کے بارے میں انہوں نے کچھ یوں کہا۔
جہاں تک فوج تعینات کرنے کا تعلق ہے یا مسلح افواج کو استعمال کرنے کا معاملہ ہے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے امکانات موجود ہیں۔
جی، اور ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے، آپ کی نظر میں صدر پوٹن جو ہے، ان کا اب اگلا قدم جو ہے وہ کیا ہوگا؟
میرے خیال میں صدر پوٹن جو ہے وہ ایک جھٹکا دینا چاہتے تھے سفارتی جو مغرب میں، اور وہ اولمپکس کے بعد جس اولمپکس میں انہوں نے اپنا بہت کیولین اور بہت مہذب اور بہت ایک ترقی یافتہ روس جو ہے وہ سوویت یونین کے کھنڈرات سے دوبارہ سے ابھرنے والا روس جو ہے اس کا ایک امیج دنیا کو دیا، لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک وہ جو اختتامی تقریب تھی اس کے اوپر انہوں نے ایک اشارہ ایسا بھی دیا کہ ہمیں سوویت یونین کے گرنے سے اور روس کی جو اثر رسوخ ہے اس علاقے میں وہ کم ہونے سے ہمیں ہماری زچ ہوئی ہے اور ہمیں ایک لحاظ سے جو پیچھے چھوڑا گیا ہے پچھلے 20-30 سال کی سفارتی دنیا میں اس کے لیے اس پوزیشن پہ ہم دوبارہ آنے کی کسی نہ کسی طرح سے کوشش کریں گے. تو جب وہ بات ختم ہوگی تو اب یہاں کی جو صورتحال ہے اس میں صدر پوتن جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایگزرٹ کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے ایک بند مٹھی سے یا ایک مکے کا ہاتھ جو ہے وہ بڑھایا ہے بجائے اس کے کہ وہ ایک کھلا ہاتھ دنیا کو دیتے. تو اس سے پہلے وہ جارجیا میں اسی طرح کی ایک صورتحال سے طاقت کے ذریعے سے نبڑ چکے ہیں. اس سے پہلے وہ جو مشرق میں جو سوویت یونین کی پرانی چھوٹی ریاستیں تھیں جس میں چرچیاں وغیرہ تھیں ان کو بھی انہوں نے اسی طریقے سے ہینڈل کیا تھا. تو ان کا جو صدر پوتن کا ایک خواب ہے کہ یوریشیا ایک ایسا خطہ ہونا چاہیے جس میں ایسٹرن یورپ کا کچھ حصہ اور ایشیا کا کچھ حصہ اور روس اور یہ ترکی تک کا جو سارا علاقہ ہے اس کے اوپر ان کا ایک سفارتی غلبہ ہو, ایک اقتصادی غلبہ ہو اور ایک فکری غلبہ ہو اور ایک نیریٹو جو ہے وہ ویسٹ کے مقابلے میں ویسٹ کے پیرلل یا ویسٹ کے متوازی یا مغرب کے متوازی ایک اور نیریٹو جو ہے وہ کریٹ کیا جائے اور اس کی لیڈرشپ جو ہے جس طرح پہلے سے سوویت ریپبلک کے پاس تھی اب وہ دوبارہ سے ان کے پاس آنی چاہیے. تو ان کے جو بڑی ڈائریکشن ہے جو ان کی لانگیٹیوڈنل ڈائریکشن ہے آئندہ سے جس طرح سے وہ دنیا کو دیکھ رہے ہیں اس میں وہ ان کا خواب ہے اور ان کی جو سوویت یونین ٹوٹنے سے جو ان کو زچ پہنچی ہے وہ خاص طور پہ وہ خود کے جی بی سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ جو سوویت یونین کی انٹرنل اور جو بہت ان کی جسے کہنا چاہیے کہ ڈیپ سٹیٹ جو تھی اس کا حصہ تھے اور اس کے بکھرنے کی جو مشکلات انہوں نے دیکھی ہیں اب اس کو وہ اس سارے پروسیس کو ریورس کرنا چاہتے ہیں.
جی اوکے. لیکن جارجیا کا کہا جاتا ہے کہ 2008 میں جو جارجیا میں جو روس نے مداخلت کی تھی وہ تو اس کی ایک وجہ بہت واضح تھی کہ جارجیا جو ہے انہوں نے ایک طرح سے پرووک کیا تھا روس کو, لیکن یہاں پہ ایسی صورتحال نہیں ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں جو پرو رشین ہے یوکرین کی مشرق میں ان کو ایس سچ خطرات کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہے. تو ہم آپ سے خالد فاروقی صاحب جاننا چاہیں گے کہ بعض ماہرین کی نظر میں مسٹر پوٹن جو ہے ان کی یہ کاروائی جو ہے اس کا مقصد فوجی سے زیادہ سیاسی ہے, آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟
ڈیفینیٹلی رشیا روس ایک بڑی طاقت ہے اس خطے کی اور اس کی سفارتی طاقت میں کمی آئی ہے گزشتہ 20 سالوں میں اور یہ ہر ایک بڑی طاقت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حلقہ اثر کو بڑھائے اور اپنے علاقائی خاص طور پہ جو اس کے قریبی ممالک ہمسایہ ممالک ہیں اس کا اثر ہو. لیکن یوکرینین کے جس طرح یہاں حالات تعمیر ہوئے ہیں جس طرح یہاں حالات گئے ہیں اس کی روشنی میں یہ جو لوگ صرف روس کو یوکرین کی موجودہ بحران کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں وہ لا علم ہیں یوکرین کی اندرونی صورتحال سے. یوکرین میں اصل میں ہوا کیا ہے یہ بہت لوگ کم بات کرتے ہیں کہ جو موجودہ حکمران ہیں یوکرین کے نیشنلسٹ حکمران, اس میں کچھ فیشسٹ بھی شامل ہیں, وہ اس طرح برسر اقتدار آئے ہیں. ایک غیر آئینی غیر جمہوری طریقہ اختیار کیا گیا ہے جس طرح اولیگارک نے ہارس ٹریڈنگ کی پارلیمنٹ میں پھر ہتھیاروں کی بنیاد پر ایک منتخب صدر کو وہاں سے بھگایا گیا اور روس اس پر تمام معاملات کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا اور وہ کوشش کر رہا تھا کہ وہاں پر, اور پھر 21 فروری کو یورپی یونین کے 3 وزرائے خارجہ میں جس میں جرمنی سویڈن اور پولینڈ شامل ہیں انہوں نے یانوکوویچ ایڈمنسٹریشن اور جو یوکرین کی ویسٹ یوکرین کی نیشنلسٹ اپوزیشن ہے اس کے درمیان ایک معاہدہ کرایا جس کے تحت دسمبر میں صدارتی اور 2015 میں پارلیمانی الیکشن ہوئے. اس معاہدے کو میدان میں جو ملیٹنٹ تھے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور ہتھیار اٹھا کر وہ انہوں نے گھیراؤ کیا صدارتی محل کا, اور اس طریقے سے بہت ہی بھونڈے طریقے سے غیر آئینی طریقے سے حکومت پر قابض ہو گئے. پہلا لیجسلیشن اس پارلیمنٹ میں یہ کیا گیا پارلیمنٹ میں قابض ہونے کے بعد کہ رشین زبان کا روسی زبان کا جو ہے وہ اسٹیٹس کم کر دیا گیا, پابندی اسکولوں میں لگا دی گئی اور 30% لوگ کیئیو میں رشین بولتے ہیں. پورے مشرق میں ڈونس سے لے کر دوسرے جو علاقے ہیں کرکیس کے علاقے ہیں, کرینیا کے علاقے ہیں, وہاں روسی بولی جاتی ہے, اور جہاں کرینیا میں جہاں روس کے آنے کا تعلق ہے وہاں کوئی فوجیں وغیرہ نہیں اتاری گئی ہیں. 28,000 فوجی وہاں پہلے سے سیفتاپول میں موجود ہیں جو وہاں فلیٹ کوک کی نگرانی کرتے ہیں, اور کرینیا کی 63% آبادی روسی بولتی ہے, اس کے 12% مسلمان تاتار بھی روس بولتے ہیں, لیکن ان کا ایک ریزسٹمنٹ بہرحال کرینیا میں ہے اور وہ ریئل اپوزیشن کر رہے ہیں ان کی.
ٹھیک ہے,
ان معاملات کو ہمیں انفارمیشن کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے, اور یکطرفہ طور پر جو رنگ دیا جا رہا ہے, اور اصل بات یہ ہے کہ روس کو یورپین علاقوں سے نکال کر ایک ایشیائی طاقت میں تبدیل کرنے کی بہت ہی طاقت میں تبدیل کرنے کی بہت کوششیں ہو رہی ہیں, جس پر ظاہر ہے کہ روس انٹرگنائز ہو گیا ہے اور اس کو حق حاصل ہے انٹرگنائز ہونے کا.
صحیح, آپ نے بات کی کہ ہر ملک کی یہ خواہش ہوتی ہے اور اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا حلقہ اثر جو ہے اس کو بڑھائیں, تو لیکن ظاہر ہے یہ ہر ملک کی خواہش ہوتی ہے, لیکن یہ بین الاقوامی قانون کے اندر جو ہے وہ ہونا چاہیے. روس کی یہ مداخلت جو کرائمیا میں ہے, یہ بین الاقوامی قانون میں یہ کہاں تک لیگل ہے یا ان لیگل ہے, یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے امجد ملک صاحب سے, جو لیگل ایکسپرٹ ہیں, معروف تجزیہ نگار ہیں, لندن سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مسٹر ملک, اور آپ ہمیں بتائیے کہ صدر یانوکوویچ کو کی جو برطرفی ہے وہ کہاں تک غیر قانونی ایک عمل تھا, اور ابھی روسی جو مداخلت ہے کرائمیا میں اس کو آپ بین الاقوامی قانون میں کے اندر کس طرح دیکھتے ہیں؟
جی بہت شکریہ, آپ نے ایک امپورٹنٹ مسئلے کے اوپر دعوت دی ہے بات کرنے کے لیے. میرے خیال میں بات سمپل اور کلیئر ہے کہ جو بھی سوورن سٹیٹ ہے اس کے اندر کسی بھی دوسرے ملک کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی من مانی سے اپنی فوجیں اتار دے اور امپوز کرے اپنی ول ایک سوورن سٹیٹ کے اوپر. اس کا ایک میکنزم ہے, یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے جس کے اوپر سائن کیے ہوئے ہیں لوگوں نے, رشیا جو ہے اس کا ممبر ہے سیکیورٹی کاؤنسل کا, تو وہ پابند ہے کہ آپ لوگوں کی دوسرے ملکوں کی جو سوورینٹی ہے اس کو ڈسٹرب نہ کریں. اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے یا کسی گروپ کو یا کہیں پہ کلینزنگ ہے یہاں پہ پرسیکیوشن ہے تو وہ گروپس یا اس سٹیٹ میں وہ ایلیمنٹس جو ہیں یا وہ ممبر سٹیٹس جو جن کے کنسرنز ہیں وہ یونائٹڈ نیشن میں جا سکتے ہیں, سیکیورٹی کاؤنسل میں اس مسئلے کو اٹھا سکتے ہیں, سیکیورٹی کاؤنسل آگے ریکمینڈ کر سکتی ہے یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے تحت اگر لوگوں کی کوئی جائز خواہشات یا مطالبات ہیں تاکہ ان کے اوپر عمل پیرا ہو سکے. جو رشیا کر رہا ہے وہ ٹیکنیکلی اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس آبادی کا سہارا لے کے فورس یوز کر رہا ہے یا ریجیم چینج کروا کے اندر گھسنے کے لیے جواز تلاش کر کے اندر گھس رہا ہے, جو کہ بین الاقوامی جو مجوزہ قانون ہے اس کی خلاف ورزی ہے, سرین خلاف ورزی ہے. اب کیونکہ ایکس سپر پاور ہے اور اس کا اثر رسوخ بھی ہے, اس کے علاقے بھی ہیں, ریجن بھی ہے, اس کا انٹرسٹ زیادہ ہوگا, اس سلسلے میں کافی سارے اویلیبل اقدامات ہیں, لیکن کیونکہ وہ ریجن ان کا ہے اس لیے یونائٹڈ نیشن ہی بیسٹ ذریعہ ہے جہاں پہ ان کو ٹیبل ٹاک کے اوپر لایا جائے اور ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنی فوجیں واپس لے کے جائیں اور اس مسئلے کا بین الاقوامی قانون کے تحت حل نکالا جائے.
ٹھیک ہے خالد فاروقی صاحب, اس وقت بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ اطلاعات کے مطابق جاری ہے برسلز میں, برسلز میں آپ بھی اس وقت موجود ہیں, کچھ اطلاعات ہیں نیٹو اور روسی جو اہلکار ہیں ان کے درمیان میں بات چیت اس وقت ہو رہی ہے یوکرین بحران کے حوالے سے؟
ڈیفینیٹلی نیٹو کوشش کر رہا ہے کہ روس کو اس بات پہ کنوینس کرے कि वहाँ जो टेंशन क्राइमिया में क्रिएट हुई है उसे नीचे लाया जाए, उस टेंशन को कम किया जाए, और क्योंकि एक मैकेनिज्म नेटो के और रशिया के दरमियान पहले से मौजूद है, और रशिया नेटो रशिया काउंसिल में यहाँ रेगुलरली उनके इजलास में बैठता है, शिरकत करता है, और रशियन एम्बेसडर नेटो के प्रेमिसेस में नेटो के लिए मौजूद है, और ये कंसल्टेशन की चलती रहती है, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग भी है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि रशिया को जिस तरह बातचीत के जरिए इस मसले को हल करने की कोशिश करें। लेकिन साथ ही जो है वो नेटो जो है वो जाहिर है कि अमेरिका और मगरब की जुबान बोल रहा है, और जो लीगल लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है और ज्यादातर जिसमें रेटोरिक है वो इस्तेमाल सेक्रेटरी ने संडे को जो मीटिंग की थी, इतवार को जो मीटिंग की थी, उसमें इसी किस्म के खदशात का इजहार किया था कि रशिया को अपनी फौजें वापस बुलानी चाहिए। रशिया ने दरअसल वहां कोई फौजें नहीं उतारी हैं, ये यहाँ पर ये सिर्फ एक प्रेस के कोई
उतार, लेकिन वीडियोज सामने आई हैं, कुछ वीडियोज में भी दिखाया गया है जो हमने खुद देखी हैं, जिसमें रशियन सोल्जर्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं क्राइमिया में।
डेफिनेटली क्राइमिया में रशियन 28,000 रशियन फौजी ऑलरेडी मौजूद हैं, वो फौजी सेवस्तोपोल बेस से जो वहां पर 2045 तक बाई ट्रीटी रहने के मजाज हैं, उन्होंने मूव किया। रशिया डेफिनेटली कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे बैन अल-अक़वामी कम्युनिटी में गुस्सा पाया जाता है, लेकिन जाहिर है कि रशिया के अपने इंटरेस्ट हैं, और इस पर बहुत कम बात की जा रही है कि मैदान स्क्वायर में क्या हुआ, और जो मौजूदा हुक्मरान हैं जिनके पीछे वो करप्ट ओलीगार्क हैं, जो प्रेजिडेंट है उसके पीछे फिरताश ओलीगार्क मौजूद हैं, जिन्होंने सालों में चंद सालों में जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनियां खड़ी की हैं, और जिस तरह करप्ट पूरा एक निजाम खड़ा किया जा रहा है। लेकिन जो कमिंग बैक टू नेटो रशिया काउंसिल का जो इजलास यहाँ जारी है और कई घंटों से उसमें यही कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से रशिया के कंसर्न्स को सुना जाए और एक कंसेंसस की तरफ बढ़ा जाए। फाइनली जो है वो रशिया की भी यही ख्वाहिश है कि इस वक्त जो 90% हुक्मरान जो टीम है हुक्मरानों की कीव में, वो सिर्फ वेस्टर्न यूक्रेन से ताल्लुक रखती है, उन्होंने पूरी रशियन आबादी को एक तरह से एक्सक्लूड किया हुआ है।
तो रशिया के कंसर्न्स क्या है? क्या वाकई यूक्रेन में रूसी अकलियतों को कोई खतरात लाहक हैं?
देखें, एक आप भी जानते हैं कि बैन अल-अक़वामी तौर पर मॉडल तैयार किया जा रहा है कि चंद लाख लोगों को, चंद हजार लोगों को पार्लियामेंट के करीब जाके मिलिटेंसी दिखा के हुकूमतों को उल्टा जाए, जो कि वेनेजुएला में हो रहा है, जो कि इजिप्ट में हो रहा है, जो कि सीरिया में करने की कोशिश की जा रही है। ये वही एक मॉडल है जिसमें ये जो लोग मैदान में पहुंचे थे वो कौन लोग थे? लबीव से, रिवने से और रावारूस्का से, इन इलाकों से भर्ती करके लाए गए वहां पर, और वहां वो बैठ गए, उन्होंने हथियार उठाए। तो ये जो मॉडल है, यानुकोविच इलेक्टेड थे, उनको हटाने का तरीकाकार इलेक्शन था। बगैर इलेक्शन के पूरे डेटा बजरिया आम आप लेकर आए तो ये कहाँ की रिप्रेजेंटेशन, ये गवर्नमेंट कहाँ की लीगल गवर्नमेंट है, कौन सा इंटरनेशनल रूल यहाँ अप्लाई होता है यहाँ पर?
ओके, क्या लीगल स्टेटस क्या है अमजद मलिक साहब, ये इस वक्त जो उबूरी हुकूमत है यूक्रेन की?
नहीं देखिए, ये जो सबसे पहली बात तो ये है कि प्रो रशियन जो जो है ट्रूप्स वो हैं अनमार्क्ड एरिया में यूनिफॉर्म के ऊपर, पॉइंट ऑफ जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं उनके ऊपर सैटरडे से उनका है कब्जा। और सेकेंडली जो अगर रशियन अकलीतें या उनका कोई जवाब है, तो हम पहले भी कहते आए हैं कि लीगल लैंग्वेज में अगर कहीं यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की बैकअप नहीं है तो ऐसा कोई भी कब्जा या ऐसी कोई भी इंटरवेंशन किसी भी मुल्क में वो कानूनी हैसियत इख्तियार नहीं करती। यहां भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि अगर रशियन अकलीतों की कीव गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो वो उन मतालबात या ख्वाहिशात को लेके यूनाइटेड नेशन के जरिए इसको उठा सकते हैं। अगर आप इस तरह के प्रिंसिपल को, हॉट परस्यूट को के अंदर घुस जाएं जी, तो ये अंदर घुसने वाला जो मामला है इसको आप सरफे नजर कर लें, तो फिर हर कमजोर हुकूमत में जहां पे हमसाया ममालिक के स्टेक्स हैं तो वो लोग इस तरह की इजारादारी कायम करने के लिए उन ममालिक में अपनी फौजें लेके घुस जाएंगे या उन हुकूमतों के तख्ते उल्ट देंगे और ऐसे लोग इक्तदार में आ जाएंगे जिनको उन طاقتور ممالک کی جو ہے حمایت حاصل ہوگی. یونائیٹڈ نیشن کا چارٹر یہ نہیں کہتا, وہ یہی کہتا ہے کہ آپ سوورن جو اسٹیٹس ہیں ان کی خود جو مختاری ہے اس کو پروٹیکٹ رکھیں. اگر کہیں پہ اقلیتیں جو ہیں جو میجورٹی کے اوپر جو قابض ہو جائے یا ان کی ول کے اوپر قابض ہو جائیں تو یونائیٹڈ نیشن سے رجوع کیا جائے اور وہاں پہ بڑے بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں, اور اگر ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے یا چارٹر کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو یونائیٹڈ نیشن اپنی فورس کو بھیجے وہاں اور وہ پہلے آبزرور بھیجیں, بعد میں اگر نہیں ہوتا تو ملٹریلی کاروائی کریں یا سینکشن لگائیں ان لوگوں کے اوپر تاکہ ان کو پتا چلے کہ اس کے اوپر ایکشن ہو رہا ہے. اگر ہم اس پرنسپل کو اسٹیبلش نہیں کرتے تو پھر ہم پھر کسی کو نہیں روک سکتے. پھر عراق, سیریا اور جو بھی ایجپٹ میں ہوا یا افغانستان میں ہوا, پھر ان کی لیگل بیکنگ کے بغیر پھر آپ سیپریٹ نہیں کر سکتے کہ کہاں پہ لیگل بیک اپ تھا, قانونی جواز تھا یا قانونی انسٹرومنٹس تھے پیچھے, کہاں پہ نہیں تھے.
اوکے, یہ ہم مزید اس پہ بات کریں گے کہ کیا یوکرین میں, معاف کیجیے گا, یا یوکرین کی کرائمیا جو مشرقی حصہ ہے اس میں روسی مداخلت کا موازنہ ہم سیریا اور لیبیا اور عراق اور افغانستان سے کر سکتے ہیں یا نہیں. لیکن آپ سے ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب میں جاننا چاہوں گی, ہمیں معلوم ہے صدر اوباما جو ہیں انہوں نے روس کو کچھ مشورے دیے ہیں, ان میں سے ایک تجویز یہ ہے کہ وہ یوکرین میں عالمی مبصرین جو ہیں ان کو بھیجا جائے وہاں, اور وہ وہاں دیکھیں کہ اصل صورتحال جو ہے وہ کیا ہے, کیا واقعی پرو رشینز کو خطرات لاحق ہیں یا نہیں. اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ کرائمیا سے روس کو اپنی فوج جو ہے واپس بلانی چاہیے. اگر یہ تجاویز ماننے سے روس انکار کرتا ہے تو ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب آپ ہمیں بتائیے کہ اور کیا آپشنز موجود ہے امریکہ کے پاس.
امریکہ کے پاس فوجی آپشن تو کوئی نہیں ہے. امریکہ اپنی افواج کے اوپر اخراجات میں کمی کرنا چاہتا ہے, اور یہ آنے والا بجٹ جو ہے اس میں یہ چیز واضح ہے کہ امریکہ کوئی اور جنگ لڑنے کی خواہش نہیں رکھتا, اور امریکہ کی جو پرسپشن ہے آگے آنے والی دنیا کی, اس میں کسی بڑی جنگ کے امکانات جو ہیں وہ نہیں ہے, اور خاص طور پہ امریکہ کی طرف سے کوئی ایسی جنگ شروع کرنے کا ان کی کوئی اسٹریٹجی میں یا ان کی جو مستقبل پہ جو ان کی نظر ہے اس میں اس کے کسی پلاٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ایک تو بات یہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ روس سے جنگ لڑنا اور یا روس کو روسی قیادت کو یا روسی عوام یا ان کے جو پاپولر پرسپشنز ہیں یا روسی میڈیا میں جو کہانی ہے ان میں امریکہ اور مغرب کو ایز اے ویلن یا انٹیگنسٹ لانا یا ایز اے بیٹر سوسائٹی لانا, وہ نیریٹو بھی جو ہے وہ امریکہ روس کے اوپر پروجیکٹ نہیں کرنا چاہتا. تو یہ دو تو یہ بڑی امپورٹنٹ جو باتیں ہیں, اور صدر اوباما جو ہیں خاص طور پہ ان دو آئیڈیاز کے یا ان دو تھیوریز کے یا ان دو جو خیالات ہیں یا ان کی حکمت عملی کے جو دو پہلو ہیں اس کو وہ اس کا وہ مظہر ہیں, اور وہ ان کی شخصیت کے ذریعے سے امریکہ یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ جو میں نے بات کی, اور اسی کے لیے اسی کے اوپر ریپبلکنز اکثر جو ہیں وہ صدر اوباما پہ
اسی طرف میں آنا چاہ رہی تھی کہ جب روس کے خلاف پابندیوں کی سینکشنز کی بات کی جا رہی ہے تو ایسے میں ریپبلکن جو ہیں وہ کہاں تک ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ ہے. اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ امریکہ میں بعض جو سیاستدان ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ امریکہ کو سخت جواب دینا چاہیے روس کو. تو یہ سخت جواب اس سے مطلب کیا ہے, اسی لیے میں نے یہ کوسچن کیا کہ کیا آپشنز جو ہیں وہ موجود ہیں.
جی میں اس کی طرف آ رہا تھا, وہ ابھی جی ایٹ جو ہے اس کی کانفرنس میں ویسٹ نے اور امریکہ نے ایک اندیا دیا ہے کہ اس میں سے روس کو
نکال دیا جائے گا,
ان کو نکال دیا جائے گا. تو ایک اس طرح کی بات ہے, اور اس کے علاوہ جو دنیا میں ایک سائیکولوجیکل برتری کی جو ایک خواہش ہے یا ایک دوڑ ہے اس میں روس اب آئندہ کی دنیا میں ایک سیولین اور ایک ٹیلی ویژن کے ذریعے اور اپنی گیمز کے ذریعے, اپنی ثقافت کے ذریعے, اپنی تاریخ کے ذریعے, اپنی کنٹریبیوشن ان کی جو آرٹ اور ہسٹری میں ہے, اس طرح سے وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو امریکہ کی بھی خواہش ہے کہ وہ اسی طریقے سے اپنے آپ کو پروجیکٹ کریں اور اسی کو انہی چیزوں کو امریکہ انٹیگنائز نہیں کرنا چاہتا اور ویسٹ انٹیگنائز نہیں کرنا چاہتا. اگر بات جو ہے وہ کولڈ وار سے روس کے پاس بہت ساری مشکلات ویسٹ کے لیے کریٹ کرنے کے موقع ہیں اور امریکہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ مثلا ایران میں روس اپنی پوزیشن چینج کر لے, مڈل ایسٹ میں اپنی پوزیشن جو ہے وہ اور سخت کر لے اور ایک طرح سے ایک ایسی لاک اپ کی سچویشن ہو جائے دونوں جو فورس ہیں پاور کے مشرق اور مغرب کے وہ دونوں ایک آپس میں گتھم گتھا ایک طرح سے ہو جائیں اور ایک طرح سے ایک نئی ٹینشن کریٹ ہو جائے. تو اس لیے جو ڈپلومیسی کے میدان میں جو پریشر ڈالا جا رہا ہے وہ بتدریج اور صاف پریشر ہوگا اور اس میں اس طرح سے میں نے کہا کہ دنیا کی جو نیریٹو ہے یا آئندہ کی جو نیریٹو ہے اس میں ان کو انکلوڈ رکھنا یا مشرق کو انکلوڈ شامل رکھنا وہ اس اسٹریٹجی پہ جو ہے وہ حل کرے گا.
اوکے ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, امجد ملک صاحب اور خالد فاروقی صاحب, آپ تینوں ہمارے ساتھ رہیے مزید کچھ دیر کے لیے. اس وقت ہم ایک مختصر بریک لینا چاہیں گے اور بریک کے بعد نیٹو کے سیکرٹری جنرل مسٹر راسموسن کا ایک ساؤنڈ بائٹ بھی ہم آپ کو سنانا چاہیں گے, پھر اس پہ ہم آپ کے کمنٹس لیں گے.
میں ایک پاکستانی امریکہ میں پلی بڑھی, یہاں کے رسم و رواج میری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. یہاں کے تجربات نے مجھے بہت کچھ سکھایا, مگر جیسے ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں اور ہر کہانی کے دو پہلو, اسی طرح امریکہ میں میری شناخت کے اور بھی کئی پہلو ہیں. میں ہوں عائشہ گلانی, تو آئیے میرے ساتھ میرے اس نئے سفر پر وی او اے اردو سروس کی نئی پیشکش کہانی پاکستانی میں.
We call on Russia to de-escalate tensions. We call upon Russia to honor all its international.
نیٹو کے سیکرٹری جنرل اینڈرس فوک رسموسن کہتے ہیں کہ ہم نے روس سے کشیدگی ختم کرنے کو کہا ہے. ہم نے روس پر زور دیا ہے کہ وہ تمام بین الاقوامی وعدوں کی پاسداری کرے, یوکرین کے اڈوں سے اپنی فوج کو واپس بلائے, یوکرین میں کہیں بھی کسی بھی نوعیت کی مداخلت سے گریز کرے. ہم نے دونوں فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے صورتحال کا فوری طور پر پرامن حل تلاش کریں, اور یہ مذاکرات اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل یا پھر یورپ میں سیکیورٹی اور تعاون کی تنظیم یعنی او ایس سی ای کے بین الاقوامی مبصروں کے توسط سے ہوں.
جی خالد فاروقی صاحب, یہ مسٹر راسموسن کے مطالبات آپ نے سنے, تو اس وقت نیٹو جس طرح پہلے ہم نے کہا اور روس کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے یوکرین کے بحران کے حوالے سے, تو یہ جو مطالبات آپ نے سنے یہ کہاں تک قابل قبول ہوں گے روس کے لیے؟ کیا اس تناظر میں کیا امیدیں رکھی جا سکتی ہے اس میٹنگ سے؟
ڈیفینیٹلی روس کے لیے اس میں سے جو مطالبات ہیں وہ قابل قبول ہیں. روس خود ڈی ایسکیلیشن چاہتا ہے وہاں, اور اگر اس کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا اور جو ان کی آبادی ہے جو ان کی کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ روس اپنی فوجیں بلائیں, تو فوجیں ان کی صرف کرائمیا میں ہیں اور وہاں پر وہ 2045 تک ایک اگریمنٹ کے تحت ہیں, اس کو انہوں نے ایکٹیویٹ کیا ہے. ظاہر ہے کہ ان کی فوجی جو اسٹریٹجک پوزیشنز ہیں اس پر وہ وداؤٹ انسگنیا کے پہلے گئے ہیں, لیکن یہ تمام چیزیں صرف روس کی طرف سے نہیں ہو رہی ہیں. مداخلت اگر آپ دیکھیں گے نومبر سے لے کے 21 فروری تک کے واقعات دیکھیں گے, تو ہر دوسرا لیڈر یورپ کا میدان اسکوائر میں انٹرنل کانفلکٹ میں یوکرین کے تقریریں کرتا رہا ہے اور پارٹیزان پوزیشن لیتا رہا ہے. میدان میں نیشنلسٹوں کا جو گروہ تھا اس کو جا کے یہاں سے یورپین لیڈر, یہاں کے وزراء خارجہ, یورپی یونین کے لیڈرز وہاں جا کے تقریریں کرتے رہے, وہاں پر ان کو انکریج کرتے رہے. بہت بڑا رول پلے کیا ہے ای یو نے ان لوگوں کو انکریج کرنے میں, یہاں تک لانے میں, ان کو یہ امید دلائی کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, گو ہیڈ ود اٹ. تو پھر بعد میں انہوں نے اس کو کوشش کی کہ کسی طرح ایک اگریمنٹ ہو جائے ان کے درمیان گورنمنٹ کو بدریہ الیکشن کے ہٹائے جائے تھے, کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ وہ جو $45 بلین
کی, لیکن اب یہ سوال اٹھتا ہے, اگر ہم یہ مان بھی لیتے ہیں کہ ای یو کی وجہ سے بحران یوکرین میں بحران میں اضافہ ہوا ہے اور انہوں نے پروٹیسٹرز کو یہ امیدیں دلوائی تھی کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, لیکن اس وقت پھر ہمیں ایک کنٹرڈکشن یہاں اسٹیٹمنٹس میں اور انالیسز میں نظر آ رہی ہے. وہ یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ جو ہے وہ تو یوکرین کی جو عبوری حکومت ہے ان کو سپورٹ کر رہا ہے, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ای یو جو کے جو ممالک ہیں وہ ویسٹ مغرب کے جو ممالک ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ایک پیج پر نظر نہیں آ رہے ہیں, تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
ڈیفینیٹلی یہ تو شروع سے ہی ایک اس پوزیشن میں, پہلے بھی ای یو دباؤ میں تھا امریکہ کے کہ سخت گیر رویہ اختیار کرے یانوکووچ کی طرف, اور ظاہر ہے کہ ای یو بہت ساری پالیسیاں بہت مماثلت رکھتی ہیں امریکہ سے, لیکن ای یو ہمیشہ ایک سافٹ پاور کے طور پر پروجیکٹ کرتا ہے اپنے آپ کو, ان کا خیال کہ وہ اس پر قابو پا لیں گے اور ایک اگریمنٹ بعد میں ہو جائے گا, لیکن امریکہ شروع سے نومبر سے ہی امریکہ ای یو پہ پریشرائز کرتا رہا ہے کہ وہ ایک ٹف لائن یوکرین کی طرف لے, اور انہوں نے اپنی دانست میں ایک سافٹ لائن کو برقرار رکھا اور وہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہے. ابھی بھی وزرائے خارجہ کا جو منگل کو اجلاس ہوا تھا اس میں بھی ان کے اوپر بہت دباؤ تھا کہ وہ کسی قسم کے ڈراسٹک میجرز لیں. یہاں پر ای یو کی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ یوکرین نے $45 بلین کی جو انیشیل مدد مانگی ہے, ای یو اس مدد کو ریلیز اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہاں کا ایک کمپلیکس میکینزم ہے کہ آپ کو یورپین کمیشن پہلے پروجیکٹ بنائے گا, یورپین کمیشن اس کا اپروول کرے گا, اس پروجیکٹ کو پارلیمنٹ میں جائے گا, اور یورپین کمیشن خود یہ اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہہ چکا ہے کہ جو لیجیٹیمیسی ہے موجودہ حکمرانوں کی جو کیئر میں موجود ہیں وہ مشکوک ہے, اس وجہ سے کسی بھی فنڈ کو ریلیز کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے. ریٹورک میں سیاستدان کچھ بھی کہتے رہیں لیکن ایک کانکریٹ پرپوزل اور فنڈز دینا بڑی تعداد میں, یہاں لوگوں کو اپنی پارلیمنٹ میں جواب دینا ہوگا, نہ صرف یورپین پارلیمنٹ میں بلکہ جو نیشنل پارلیمنٹ ہیں ای یو کے مختلف ممالک کے ان میں بھی جواب دینا ہوگا, اور وہاں پر ایک بڑا ڈیسنٹ موجود ہے اس مسئلے کے اوپر, اور جو بیلجیم کے سیاستدان وہاں جا کے تقریریں کرتے ہیں ان کے خلاف بھی یہاں پر خاصا غم و غصہ پایا جاتا رہا ہے کہ یہ اس قسم کی انکریج کر رہے ہیں کہ جو بعد میں پرابلمز آئیں گی ای یو کو. ای یو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ایک بڑے 46 ملین لوگوں کے ملک کو انکارپوریٹ کر لے یا ای یو کا حصہ بنا لے. یہاں بلغاریا اور رومانیا کے ورکرز پر ابھی تک پابندی ہیں, یہاں ای یو سے انگلستان باہر بھاگنے کے چکر نکلنے کے چکر میں ہے, یہ خود اپنے مسائل کا شکار ہے, اور وہ اس امریکہ کی طرح کی سیاست اس خطے میں نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ڈوپ ہے اور یورپ کے امن کو اس سے بہت بڑا خطرہ لاحق ہے.
اوکے, خالد فاروقی صاحب ہمارے ساتھ رہیے. امجد ملک صاحب آپ اگر جواب میں کچھ کہنا چاہیں خالد فاروقی صاحب نے جو انالیسس کی ہے.
میرے خیال میں فاروقی صاحب نے بجا فرمایا ہے اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ ان علاقوں میں امریکن ریٹرک یا اس طرح کی پالیسی اس طرح سے قابل عمل نہیں ہوگی, کیونکہ یوز آف فورس یا ملٹریلی جو بھی ایکشن وہاں پہ لینے کا جو دھمکیاں نظر آتی ہیں, ایک تو اس کے اوپر بجٹری ریکوائرمنٹس بہت زیادہ ہیں, دوسرا ریجنل جو کانفلکٹ یا ریجنل جو ریالٹی ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اس کا حل یہی ہے کہ آپ جو ای یو کا جو فائنینشیل جو رول ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے رشیا کو اور اس جو یوکرین ہے ان کو ٹیبل ٹاک پہ لے کے آئیں, کوئی ڈیموکریٹک پروسیس کی طرف لے کے جائیں جہاں پہ جو اگریو پارٹی ہے ان کے مسائل کا ادراک ہو سکے اور حل نکل سکے. ظاہر ہے اگر کسی سارٹ پہ الیکشن آبزرور جاتے ہیں اور الیکشن ریکمینڈ کرتے ہیں اور اس طرح کا کوئی میکنزم وضع ہو جاتا ہے جس میں ان لوگوں کی وائس بن سکے, تو وہ یہ قابل قبول عمل ہوگا جس سے لوکل پبلک بھی خوش ہو جائے گی, ان کی سوورینٹی بھی برقرار رہے گی, رشین فورسز بھی یونائٹڈ نیشن کے جھنڈے تلے ادھر ان مانیٹرنگ سیکٹرز میں چلے جائیں گی یا بارڈر پہ رہیں گی, جو ایک قابل قبول اور نان ملٹری جو ہے اس کا سلوشن ہوگا. اس طریقے سے ہی ہم بچ سکتے ہیں کہ قتل و غارت اور جنگ جوانا خیالات سے بچ سکے. ادروائز اگر ملٹری ایکشن کی طرف گئے یا یوز آف فورس جو اس طرح امریکن ریٹرک ہم سن رہے ہیں اس کی طرف گئے تو میرے خیال میں یہ پھر یوکرین تک بات نہیں رہے گی.
اوکے لیکن ساتھ ایک اور بھی بات جو ہے وہ بہت کی جا رہی ہے اور وہ یہ کہ 1994 کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس سال ایک معاہدے کے تحت روس نے یہ کہا تھا کہ وہ کبھی یوکرین پر حملہ نہیں کریں گے اور اپنی جو فورسز ہے وہ یوکرین کے خلاف ڈپلوائے نہیں کریں گے لیکن اور یہ ابھی ایسا لگ بھی رہا ہے کہ روس جو ہے کہا جا رہا ہے شاید کرائمیا کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ایسے حالات میں آپ ہمیں یہ بتائیے امجد ملک صاحب کہ کوئی ایسا انسٹرومنٹ ہے موجود ہے جو بین الاقوامی قانون کو امپلیمنٹ کر سکے یہاں پہ؟
میرے خیال میں اس طرح اگینسٹ ول آف دی پیپل یہ ہو نہیں پائے گا. رشیا میں یوز کے ایک بھی بندہ نہیں وہاں پہ مارا اور وہ ولنگ ہے, اگر وہ ایسا کرتا ہے تو دیٹ اسٹل ول بی ریکوائرڈ کہ یونائٹیڈ نیشن اس کو اپروو کرے یا دیکھے کہ آیا یہ ان کی انٹینشنز کیا ہے یا ان انٹینشنز میں انٹرنیشنل لا کی کیا ویلیڈیٹی ہوگی, جو معاہدات ہیں, جو سوورن سٹیٹس ہے. اس طرح تو بڑے ملک جو ہیں چھوٹے چھوٹے ملکوں کو ساتھ ملاتے جائیں گے جہاں جہاں ان کے اسٹیک اور انٹرسٹ ہوں گے. میرے خیال میں ملانا مشکل ہوگا. اپنے ہاتھ کی گورنمنٹ لے کے آنا یا لوگوں کی جو اگریوڈ لوگ ہیں ان کو بھی وائس جو کریٹ کرنا پاور سرکلز میں وہ پاسبل ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے بھی میرے خیال میں یونائٹیڈ نیشن ہی ایک ایسا میکانزم یا فورم ہوگا جہاں پہ ان ساری چیزوں کو پرکھا اور دیکھا جائے گا. یونائٹیڈ نیشن کے آبزرور میرے خیال میں انیشلی یہ کوئک جو اگر ہو سکے گا وہ یہی ہوگا کہ تمام پارٹیاں اس بات پہ اگری کریں کہ وہ آبزرور اندر جائیں اور فیل لے کے آئیں اندر سے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں یا کیا ہو رہا ہے.
لیکن امجد ملک صاحب یہاں پہ ایک سوال میرے ذہن میں یہ آیا ہے کہ یوکرین تو نیٹو کا ممبر نہیں ہے, تو پھر یہ سب کچھ جو آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ اپلائی ہو سکتا ہے؟
نہیں, میرے خیال میں تو آپ دیکھیں باقی ملکوں میں بھی اگر آپ دیکھیں فورس جاتی ہے تو کافی سارے ملکوں میں لوگ ممبر ہوں یا نہ ہوں, جہاں
پہ ممبر شپ یہاں ضروری نہیں ہے آپ کا. یہ
عوام لوگ اپنی پلائٹ کے لیے فائٹ کرتے ہیں یا آواز اٹھاتے ہیں تو ان کی مدد کے لیے, جائز مدد کے لیے, تبھی تو یونائٹیڈ نیشن کا فورم موجود ہے کہ یونائٹیڈ نیشن کا ایک فورم ہے جہاں پہ سیکیورٹی کونسل ڈیسائیڈ کرتی ہے اور ان غریب لوگوں کی مدد کے لیے وہاں جا سکتی ہے. لیٹس سے رشیا اندر نہیں جاتا لیکن یہ لوگ ڈائریکٹ یونائٹیڈ نیشن سے انٹروینشن کی درخواست کرتے ہیں اور رشیا اس کو سپورٹ کرتا ہے, تب بھی یونائٹیڈ نیشن کا فورم استعمال ہو سکتا ہے اگر لوگوں کی خواہشات جائز ہیں.
اوکے ٹھیک, ہمارے ساتھ رہیے ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب. جس طرح ابھی خالد فاروقی صاحب نے بھی بات کی کہ جی ایٹ کی جو کانفرنس ہونے جا رہی تھی جون میں, کہا جا رہا ہے کہ وہ منسوخ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ شاید جی ایٹ ممالک کی جو لسٹ ہے اس سے شاید رشیا کو نکالا جائے, تو اس کے کیا اثرات رشیا پہ پڑ سکتے ہیں اور جی جو باقی ممالک بچتے ہیں ان پہ کیا اثرات آپ دیکھتے ہیں؟
جناب وہ آپ نے بڑی دلچسپ بات کی, وہ خالد فاروقی صاحب جیسے کہہ رہے ہیں تو مجھے اس پہ اگر آپ تھوڑی اجازت دیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کریمیا جو ہے وہ اس کی کوئی ملٹری امپورٹنس نہیں ہے, وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیسے الیگزینڈریا تھا کہ نہر سویز کے اوپر ایک شہر ہے اور جس کے جہاں سے شپنگ لین ہے, یا اس کی کوئی ایسی جیوگرافیکل یا ایک جیو اسٹریٹجیکلی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے جس کو کریمیا کو یا رشیا اپنی باڈی میں دوبارہ شامل کر لے تو اس سے ان کو کچھ ملٹری یا ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج ہو جائے گا ویسٹ کو. یہ بیسیکلی ان کے جو وہ جو نفسیاتی جنگ جو ہارے ہیں یا جو فکری جنگ یا جو دنیا کی لیڈرشپ یا دنیا کے عوام کی جو ذہن کو لیڈ کرنے کی جو شکست ہوئی ہے رشیا کو, وہ اس کو واپس کرنے کے لیے, اس کے لیے جو نعرے بازی چاہیے لیڈروں کو, اس کے لیے رشیا کی جو قیادت ہے وہ کریمیا کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہتی ہے اور کریمیا کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ ریلی واپس لانا نہیں چاہیں گے کیونکہ ان کو اس کا کوئی ایڈوانٹیج اس کو نہیں ہے. تو دوسری بات ہے جو اب جی ایٹ میں سے رشیا کو نکالنے کا ہے, اس طرح کے بہت سارے ایسے فورم ہیں جس میں رشیا کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ دنیا کی اقتصادی سٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے اور دنیا کی میں جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اس کے لیے رشیا کو ایز سچ ممبر اسٹیٹ کے طور پہ رکھنا, نہ کہ ایز اپوزٹ گروپ کے طور پہ رکھنا, وہ ممبر اسٹیٹ کے طور پہ رکھنا یا اسی فورم میں یا معتبر ملکوں کی فہرست میں شامل رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو اس لیے وہ آپشنز لمیٹڈ ہیں. رشیا کی جو اکانومی ہے اس وقت, ان کی جو کمپنیز ہیں وہ ورلڈ وائڈ کمپنیز ہیں, اور رشیا کی ٹریڈ اور ان کے جو اکنامک انٹریکشن ہے وہ ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. تو اس وہ رشیا کو اگر آپ نکالنا شروع کریں گے ان ساری چیزوں کے اوپر, اگر آپ ان کے اوپر تجارتی یا سفارتی پابندیاں لگانا شروع کریں گے تو بات جو ہے وہ بگڑے گی, اور اس کے بگڑنے کا نتیجہ پھر وہی ہوگا. ان کے پاس ویٹو پاور ہے سیکیورٹی کونسل میں, اور وہ دنیا کے ہر خطے میں جہاں بھی کہیں گڑبڑ ہے وہ اس میں اپنے آپ کو پوزیشن اس طرح سے کریں گے کہ جو ویسٹ کے اگینسٹ ہوگا یا باقی دنیا کے اگینسٹ ہوگا, اور ایک ہار بازی دنیا میں ایک نیا پول ڈیولپ ہو جائے گا جس طرح سے پہلے سے کولڈ وار میں تھا. اس لیے یہ جی ایٹ سے نکالنا یا اور جو فورم ہیں اس میں سے نکالنے کی جو بات ہے وہ بہت کیلکولیٹڈ اور بہت سوچ سمجھ سے ہے. میرے خیال میں رشیا جو ہے وہ خود ہی کریمیا کے اوپر بات کرتا رہے گا اور پریکٹیکلی وہاں سے ہٹ جائے گا اور خود ہی اس سچویشن کو ڈی ایسکلیٹ کرے گا, کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ ان کی جو اکنامک اور ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل کاسٹ ہے اس ساری چیز کو ایسکلیٹ کرنے کی, آگے بڑھانے کی, وہ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. اور رشیا ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے قرضوں سے نکلا ہے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے, اور وہ جو ہے اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ اس نے 54 بلین ڈالر جو ہیں وہ گیمز پہ لگائے ہیں. لیکن یہ صورتحال مینٹین کرنے کے لیے ان کو ساری دنیا کے ساتھ چلنا ہوگا اور ساری دنیا کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہوگی اور اپنے آپ کو معتبر ملکوں کی فہرست میں رکھنا ہوگا.
اوکے, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہیے, اور امجد ملک صاحب آپ بھی, اور خالد فاروقی صاحب ایک شارٹ ہم آپ کو ساؤنڈ بائٹ سنانا چاہیں گے آپ ہی سے, پھر اس پہ ہم کمنٹس لیں گے. یوکرین کرائسس پہ جان کیری کیا کہتے ہیں, آئیے سنتے ہیں.
If it is not willing to work directly with the government of Ukraine as we hope they will be, then our partners will have absolutely no choice but to join us to continue to expand.
اگر وہ یوکرین کی حکومت کے ساتھ براہ راست کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جیسا کہ ہمیں توقع ہے کہ وہ ایسا کریں گے, تو پھر ہمارے پارٹنرز کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ ہوگا کہ وہ روس کو سیاسی, سفارتی اور اقتصادی طور پر الگ تھلگ کرنے کے لیے ان اقدامات کو جاری رکھنے میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں جو ہم نے حالیہ دنوں میں اٹھائے ہیں.
جی, کتنے امکانات آپ اس کے دیکھتے ہیں خالد فاروقی صاحب؟ روس کو سیاسی, معاشی اور اقتصادی طور پر الگ کرنے کی بات کی ہے امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے.
دیکھیں, جان کیری صاحب نے ڈیفینیٹلی وہ سو کالڈ آزاد دنیا کے لیڈر ہیں, امریکہ یورپ کے 28 ممالک کی قیادت کرتا ہے, لیکن جو یہ بڑی ریسیپروکل ہے, بہت ہی دو طرفہ ہیں کہ سے اگر آپ اقتصادی دباؤ روس پر بڑھائیں گے تو اس کے اثرات انرجی کٹ آف کی صورت میں یورپ میں مرتب ہوں گے, اور یورپ کی 25% انرجی کا انحصار روس ہے, جرمنی کی 35% انرجی کا انحصار روس پر ہے, رومانیا بلغاریا کی 100% انرجی کا انحصار روس پر ہے. تو روس کو اس طریقے سے اقتصادی طور پر الگ تھلگ کرنا یا سیاسی طور پر الگ تھلگ کرنا,
لیکن ساتھ خالد فاروقی صاحب معاف کیجیے گا, یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ روس کا جو جی ڈی پی ہے اس کا بڑا حصہ ان پیسوں پر مشتمل ہے جو روس کو ان مغربی ممالک کو جو وہ تیل اور آئل بیچتا ہے, وہ جو پیسے اس کو مل رہے ہیں اس پر مشتمل ہے.
دیکھیں, بعض رسلے کے بہت سارے پولیٹیکل اس میں لنکس بھی ہیں, چین کو بھی انرجی کی بہت ضرورت ہے, ہندوستان کو بھی, ایمرجنگ اکانومیز کو بھی انرجی کی بہت ضرورت ہے, برازیل کو بھی انرجی کی ضرورت ہے, تو نئی مارکیٹ روس تلاش کرے گا اگر یہ بائیک آؤٹ کرتے ہیں. لیکن کیا اقتصادی طور پر, معاشی طور پر جو بحران کا خود یورپ شکار ہے وہ یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ یہ بہرحال ابھی جو یہ تناؤ اتنا زیادہ ہے اس سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ ایسکیلیشن ہو رہی ہے. لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو عسکری اعتبار سے یا حکمت عملی کے اعتبار سے روس نے جو کرائمیا میں پالیسی اختیار کی ہے, اس کا روس اتنا اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ نہیں ہے کرائمیا, اور روس کے وہاں اپنی طاقت کو ایگزرٹ کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ یوکرین میں جو کنسنسس بنے فائنلی اس میں اپنے مفادات کا تحفظ چاہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس وقت 90% جو لوگ حکمران ہیں یوکرین میں جنہوں نے کو ڈیٹا کیا ہے, وہ لوگ ویسٹرن یوکرین کی پاپولیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اس طرح جو دوسری 42% 43% جو پاپولیشن ہے, روس چاہتا ہے کہ ان کا حصہ ہو وہاں کی وفاقی حکومت میں. اور کرائمیا کا جو بائی لیٹرل کرائمیا کا اور روس کا کے تعلقات کا جہاں تک تعلق ہے, اگر آپ ڈیپلی جائیں گے کانسٹیٹیوشن یوکرین کے کانسٹیٹیوشن میں اور جو بائی لیٹرل ان کے تعلقات ہیں روس کے ساتھ کرائمیا کے, تو کرائمیا کی منتخب وزیر اعظم نے روس کو باقاعدہ خط لکھا ہے کہ وہ مدد کے لیے آئیں. یہ اس میں یونائٹ, اور روس نے 1954 میں والنٹیئرلی کرائمیا کا جو حصہ ہے وہ یوکرین کے حوالے کیا تھا. تو یہ اٹ واز یوزڈ, یہ پہلے پارٹ ہوا کرتا تھا رشیا کا کرائمیا خود.
جی.
تو اس میں بہت سارے بائی لیٹرل جو دو طرفہ تعلقات کا بھی عمل دخل ہے, اور اتنا اس میں بین الاقوامی تعلقات کا یا بین الاقوامی قوانین کا عمل دخل نہیں ہے کرائمیا اور روس کے درمیان تعلقات کا.
اوکے, پروگرام کو ہم آگے بڑھانا چاہیں گے, اور اس حوالے سے چین کا کوئی واضح موقف جو ہے ابھی تک سامنے نہیں آ رہا ہے اس کو, لیکن چین کی وزارت خارجہ جو ہے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ ہم آپ کو سنانا چاہیں گے. لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس ہفتے کے شروع میں روس کی جانب سے ایک بیان آیا تھا جس میں روس نے یہ کہا تھا کہ یوکرین کے بحران پر چین اور روس کے خیالات جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں, اور یہ کہ یوکرین میں فوجی مداخلت پر چین جو ہے وہ روس کا حامی ہے. لیکن چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان کیا کہتی ہیں, آئیے سنتے ہیں مختصر. چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان کن وینگ نے کہا ہے کہ چین کسی کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کی پالیسی پر یقین رکھتا ہے. چین یوکرین کی علاقائی خود مختاری کا احترام کرتا ہے اور خطے میں امن کو برقرار رکھنے کے لیے سب کو مذاکرات اور بات چیت کا راستہ اپنانا چاہیے. جی, لیکن اگر چین کی مقامی جو نیوز ایجنسیز ہے اور ان کے جو پرنٹ اس کا میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا, وہاں اگر دیکھا جائے تو وہ یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے وہ ویسٹرن کنٹریز جو ہیں ان کو بلیم کرتا ہے. تو آپ امجد ملک صاحب کس طرح دیکھتے ہیں چین کے اس موقف کو؟
میرے خیال میں جی چین کا جو موقف ہے وہ آرتھوڈاکس ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوورن جو اسٹیٹس ہیں ان کا جو اسٹیٹس ہے اس کو سپورٹ ہی کیا جانا چاہیے. چین خود ایک بہت امپورٹنٹ ممالک میں شمار ہوتا ہے یونائٹڈ نیشن کے سرکلز میں, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ کوشسلی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بھی آپ کچھ سکرمشز کے ذریعے, پروٹیسٹ کے ذریعے انسٹال گورنمنٹ یا الائز گورنمنٹ کو ہلا دیں گے اور اپنے ہاتھ کی گورنمنٹ لا کے آن دی نیم آف ڈیموکریسی تاٹل کریں گے کہیں بھی سسٹم, تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا. ایسے بڑے ممالک جہاں پہ ڈفرنٹ اقلیتیں رہتے ہیں, ڈفرنٹ ریجنل کانفلکٹس ہیں, وہاں پہ ایسی چیزوں کو اگر آپ بڑھاوا دیں گے تو بڑے بڑے ممالک چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے جائیں گے. تو میرے خیال میں یہ انہوں نے اس چیز کو سمجھا بھی ہے جو ایکچوئل ایشو ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اوور آل ایک آرتھوڈاکس پالیسی سٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ ہم یونائٹڈ نیشن کی جو ایکچوئل پالیسی ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کی جو مملکت کی جو سوورن سٹیٹ ہے, سٹیٹس ہے, اس کو نہ ہلایا جائے اور لوگ ایک دوسرے کی جو مملکت کی جو حدود ہے اس میں گھس کے قبضہ نہ کریں. ساتھ ہی ساتھ میرے خیال میں امریکن ریٹرک بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ زیادہ تر اگر دھمکیوں کو تھوڑا سا نظر انداز کریں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو او ایس سی ای کا جو ان کا معاہدہ ہے اس کی طرف لے کے جائیں واپس, تاکہ جو ہو گیا اس کو چھوڑیں لیکن آہستہ آہستہ رشیا کو فل فلیج ایسکیلیشن سے روک کے واپس اس کی طرف آئیں, تاکہ کوئی نہ کوئی ایسی کوئی پروسیس کی طرف چلے جائیں جہاں پہ لوگوں کی سیو ہو سکے. اور ان دی اینڈ میرے خیال میں جس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں, کیونکہ کوئی بھی پارٹی, جس طرح دوسرے ایک بردر نے بھی کہا ہے, جو رشیا کو بالکل ایلینیٹ کرنا انٹرنیشنل فورمز کے اوپر ممکن نہیں ہوگا, کیونکہ اس سسٹم میں جہاں کہ امریکہ جو ہے یونی پولر ہے اور خود طاقت ہے, تو اگر دیکھیں اگر رشیا کا رول نہ ہوتا تو شاید تمام فوجیں سیریا میں جا چکی ہوتی آن دی نیم آف ویپنز اور یا کیمیکل ویپنز. تو یہ بڑا اثر ہے رشیا کا اور چائنا کا, تو ان ممالک کو آپ بالکل جو ہے نظر انداز نہیں کر سکتے.
ٹھیک اوکے. اور ساتھ امجد ملک صاحب یہ بھی مختصراً بتائیے کیونکہ ہمارے کالرز جو ہیں وہ بھی ہمیشہ یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے اور روسی جو مداخلت ہے کرائمیا میں اس کا موازنہ افغانستان جنگ سے کرتے ہیں, عراق جنگ سے, کہاں تک مناسب ہے اس کا موازنہ عراق وار اور افغان وار سے کرنا؟
نہیں, وہاں پہ ایک تو میرے خیال میں اس کے ساتھ موازنہ بنتا نہیں ہے. میں یہاں فاروقی صاحب کی بات کو بڑھاؤں گا کہ یہاں ایک تو یہ ان کی پتلی سے نکلی ہوئی ملک ہے, ان کے آپس میں ابھی تک بائی لیٹرل جو ہے معاہدات چل رہے ہیں, ان کے آپس میں ریجنل معاہدات چل رہے ہیں, پھر وہ خود ایک دوسرے کو مدد کے لیے وہ پہلے بھی بلا چکے ہیں اور ان کا اثر رسوخ ہے, ان کی افواج کی وہاں پریزنس ہے, وہ ان کی سائیکی اور پریزنس کو ریجنل جو خصوصیات ان کو جانتے ہیں اور وہ اس ملک کو جانتے ہیں اچھے طریقے سے. تو میرے خیال میں ان لوگوں کے ساتھ موازنہ ان ملکوں کے ساتھ نہیں ہے, لیکن وہ کیونکہ انڈیپینڈنس حیثیت اختیار کر چکے ہیں تو اگر سوورن سٹیٹ کسی کی مدد کے لیے یونائیٹڈ نیشن کو کہتی ہے تو اور بات ہے. اس طرح رشیا کو صرف اس وجہ سے حق نہیں پہنچتا کہ وہ اندر گھس جائے, صرف اس وجہ سے کہ کیونکہ وہ ان کا پرانا ملک تھا, پھر بھی انٹرنیشنل قوانین کی اس کو پابندی کرنی پڑے گی, جو کہ ان دی اینڈ ہم دیکھیں گے کہ رشیا جو ہے کیونکہ ابھی تک مار داڑ وہاں نظر نہیں آئی اور اس طرح کا کوئی فزیکل اگریشن نظر نہیں آیا, تو اس سے لگ رہا ہے کہ لوگ اس بات کی طرف جا رہے ہیں زیادہ کہ شاید بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے اور کوئی ایسکیلیشن اس ملٹری جو ایکشن نہ لینے پڑے. اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو کوشسلی اور صبر کے ساتھ رشیا کے ساتھ انگیج کرنا پڑے گا رادر دین کہ ان کو دمکا کے یا ملٹری کے تھریٹ کے ذریعے.
ٹھیک ہے خالد فاروقی صاحب. جی جی ڈاکٹر طاہر روحیل صاحب آپ کی جانب آتے ہیں ایک منٹ. خالد فاروقی صاحب آپ سے یہ کوسچن میں کرنا چاہوں گی, اس وقت جون کیری جو ہیں وہ اپنے روسی ہم منصب پیرس میں ان سے ملاقات کر رہے ہیں, یوکرین کا جو بحران ہے اس پہ بات چیت ہو رہی ہے, ساتھ برسلز میں نیٹو جو ہیں شروع میں ہم نے اس پہ بات کی, وہ روسی اہلکاروں سے ان کی بات چیت ہو رہی ہے, تو آپ کیا دیکھتے ہیں نتیجہ ان بات چیت کا؟ کیا یوکرین کا جو بحران ہے یہ بات چیت سے حل ہونے والا مسئلہ لگتا ہے آپ کو؟
دیکھیں جان کیری کا پیرس میں جو انگیج فرانسیسیوں سے یا یہ جو یہاں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے برسلز میں, یورپ کی ساری ایکٹیویٹی ایکسکلوڈنگ انگلینڈ, انگلینڈ تو پوری طریقے سے ظاہر ہے امریکہ کی پالیسی فالو کر رہا ہے, وہ دونوں ایک ساتھ ہیں, وہی ریٹورک ہے, لیکن یورپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یوکرین کے مسئلے پر امریکہ سے اور انگلینڈ سے مختلف ہے. اسی لیے جان کیری یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فرانسیسی کیا سوچتے ہیں, جرمن کس طرح اس مسئلے کو دیکھتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی جو یورپ ان پٹ دے رہا ہے اور اس کا یہی مطالبہ ہے یورپ کا کہ اس کو اسکیلیشن سے بچایا جائے. البتہ جو ہے جیسے وہاں ایک نیا تجربہ ہوا تھا 2008 میں, تجربہ موجود ہے کہ جس طرح وہاں جارجیا میں ہوا, صورتحال سے بچاؤ فرانس میں بہت زیادہ شریک تھا, تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے امریکن اور یورپینز کے درمیان ایک کنسنسس کی یہاں ایکٹیویٹی جاری ہے.
اوکے بے حد شکریہ خالد فاروقی صاحب آپ کا, امجد ملک صاحب آپ کا بھی, ڈاکٹر طاہر روحیل صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, لیکن ساتھ آپ یہ بھی بتائیے گا کہ یوکرین کا مستقبل کا نقشہ آپ کو کس طرح نظر آتا ہے؟
یوکرین موسٹ لائکلی سیٹل ہو جائے گا. یوکرین میں وے آف لائف کی جنگ ہے, طرز زندگی کی جنگ ہے, وہ ویسٹ کے ساتھ اپنے آپ کو ان کی جو پاپولیشن ہے وہ الائن کرنا چاہتی ہے, اور اس میں ایک جو پورشن ہے وہ اپنے آپ کو روس کے ساتھ الائن کرنا چاہتے ہیں. تو جو پاپولر جو نیریٹو ہے یا میجارٹی جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو ویسٹ اور ویسٹ کی کہانی اور ویسٹ کے طرز زندگی کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرنا چاہتے ہیں, اس لیے ان کی جو جدوجہد ہے وہ ان کی انٹرنل جدوجہد ہے, انہوں نے خود ہی یہ بات شروع کی ہے, اور وہ جو پروٹیسٹ وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں عوام کی بہت زیادہ اکثریت تھی وہ شامل تھی, اس لیے الٹیمیٹلی انہیں کی کہانی جیتے گی.
جی بے حد شکریہ ڈاکٹر طاہر روحیل صاحب آپ کا بھی, امجد ملک صاحب, خالد فاروقی صاحب, آپ لوگوں نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. اور سامعین اس پروگرام کی پروڈیوسر تھی نیلوفر مغل, انجینئر تھے ویگنر رابرٹ, میزبان شہناز نفیس کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی